میں مبلغ بنوں سلطوں کا، خوب چرچا کروں سلطوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. آج جس موضوع کی میں وضاحت کرنے جا رہا ہوں وہ بڑا ہی اہم ترین اس کو آپ موضوع قرار دے سکتے ہیں، اور اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ابتدائی تعلیمات بڑے غور سے سماعت کیجیے. حدیث پاک ہے، ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، آگاہ رہو کہ جسم میں ایک لوتھڑا گوشت کا ہے، جو وہ سنورے تو پورا جسم سنور جاتا ہے، اگر وہ بگڑے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے. سنو وہ دل ہے.
مفسر شہید حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کی شرح میں بیان فرماتے ہیں کہ دل یہ بادشاہ ہے، جسم اس کی رعایا ہے. جیسے بادشاہ درست ہو جائے تو رعایا کا معاملہ بھی درست ہو جاتا ہے، تو اس طرح اگر دل درست ہو جائے، دل سنبھل جائے تو جسم کے اعضا بھی سنبھل جاتے ہیں، جسم کے اعضا بھی سنور جاتے ہیں، جسم کے اعضا بھی درست ہو جاتے ہیں. تو جس علم کے بارے میں آج میں عرض کرنے جا رہا ہوں، میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت اس کے متعلق جو کچھ ارشاد فرماتے ہیں وہ بھی غور سے سنتے ہیں. ہمارا موضوع ریاکاری ہے، دکھاوا. یہ فرض علوم میں داخل ہے. ریاکاری کا علم اور اس کا علاج سیکھنا یہ فرض علوم میں شامل ہے. ریاکاری کیا ہے یہ بھی سیکھنا، اور اس کا علاج کیا ہے یہ بھی سیکھنا. ہمارے پیارے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الحنان فتاوی رضویہ شریف 23 جلد ولیوم 23 پیج نمبر صفحہ نمبر 624 اس پر لکھتے ہیں، محرمات باطنیہ کیا ہے؟ محرمات باطنیہ یعنی باطنی
جو ممنوعات ہیں، باطنی ممنوعات. مثلا
تکبر، اس کا تعلق بھی دل سے ہے. ریا، اس کا تعلق بھی دل سے ہے. عجب خود پسندی کو کہتے ہیں. حسد، اس کا تعلق بھی دل سے ہے، وغیرہ. ان کا علاج کا علم بھی ہر مسلمان پر اہم فرائض میں سے ہے کہ اس کا علم سیکھنا چاہیے. اب ریاکاری کیا ہے؟ ریاکاری کیا ہے؟ اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور نیت یا ارادے سے، اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور نیت یا ارادے سے عبادت کرنا ریاکاری ہے. مثلا فار ایگزامپل، لوگوں پر عبادت گزاری کی دھاک بٹھانا یہ مقصود ہو، یا یہ مقصود ہو کہ میری عبادت سے لوگ میری تعریف کریں گے، یا یہ مقصود ہو کہ لوگ میری عزت کریں گے میری عبادت سے، یا یہ مقصود ہو کہ اس کے ذریعے یعنی میری عبادت کے ذریعے لوگ میری مالی خدمت کریں گے، تو چار پانچ چیزیں ڈکلیئر ہوئی. اچھا اب آپ کے ذہن میں ایک سوال ہوگا کہ عبادت سے کیا مراد ہے، عبادت کی بھی کوئی ایکسپلینیشن ہے یا نہیں ہے؟ عبادت کی بھی ایکسپلینیشن ہے اور بہت ساری ایکسپلینیشنز ہیں عبادت کی. میں آپ کو ان تمام عبادتوں کی جو وضاحت ہے، اس کی جو تعریفات ہیں، اس کا جو نچوڑ ہے، اس کا جو کنکلوژن ہے، جو امیر اہل سنت نے اپنی کتاب نیکی کی دعوت میں لکھ کر دیا، وہ یہ ہے جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہے. جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ کیا ہے؟ وہ عبادت ہے. یہ یاد رکھ لیجئے. اب اس پر پوری آپ اپنی عبادت کی عمارت پر غور کر لیجئے کہ یہ کہنا کہ میں یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. اچھا یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ریاکاری کا خالص تعلق یہ ہے بھی عبادت سے، یعنی ایک حب جا، حب جا یوں سمجھیے کہ یہ ریاکاری کا مین انٹرنس ہے، مین ڈور ہے یہ حب جا. حب جا کیا ہوتی ہے؟ حب جا سے مراد حب، چاہت، جا یعنی شہرت، شہرت کی چاہت. شہرت کی جو چاہت ہے یہ عبادت کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے. آدھی پیسے کماتا ہے اور چاہتا ہی ہے کہ لوگ مشہور ہو، میں مشہور ہو جاؤں. اب پیسے کمایا اس لیے کہ میں مشہور ہو جاؤں. اور دس قسم کے سے کام کرتا ہے اپنے فزیکلی فٹنس کے حوالے سے، چاہتا یہ ہے کہ لوگوں میں میری شہرت ہو جائے، لوگ مجھے جانے، لوگ مجھے پہچانے. اب یہی شخص اسی مال سے صدقہ کرتا ہے، اسی مال سے صدقہ کرتا ہے. اب چاہتا تو ہے یہ کہ اس مال کے ذریعے میں سخی کہلاؤں. اب اسی مال سے صدقہ کرتے وقت اس کی نیت کیا ہے؟ اگر اس کی نیت یہ ہے جو میں بیان کر چکا، کیا کہ میں صدقہ کر رہا ہوں تاکہ لوگوں پر میری سخاوت، یعنی صدقہ یہ اللہ کی رضا کے نام پر کرے گا، صدقہ یہ عبادت میں سے ہے. اب لوگ اس صدقے کرنے کی وجہ سے، اس زکات دینے کی وجہ سے، یہ مسجد بنانے کی وجہ سے، یہ شادیاں کروانے کی وجہ سے، یہ رشتہ داروں کی مدد کرنے کی وجہ سے، کسی بھی واٹ ایور اس کی جو بھی آپ اس کی اقسام لے لیجئے، جو بھی اس کی قسمیں لے لیجئے، اس کی وجہ سے لوگوں پر میری عبادت کی دھاک بیٹھے گی. ریاکاری کی تعریف پھر ذہن میں رکھیے، لوگوں پر اپنی عبادت گزاری کی دھاک بٹھانا مقصود ہو کہ اس سے لوگ میری تعریف کریں گے. یار مطلب مشہور ہوتا مارکیٹ میں کہ تہجد گزار ہے، میری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ تہجد مسجد میں آ کر جمع سے پڑھتا ہے کیا کرتا ہے. اگر یہ گھر میں پڑھتا ہے تہجد کی نماز تو لوگوں کو پتا کیسے چلا؟ ہاں اللہ تبارک و تعالی اپنے بعض بندوں کی عبادت یہ اپنے بندوں پر ظاہر فرماتا ہے. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ اس معاملے میں بڑی واضح طور پر وضاحت فرماتے ہیں تاکہ ہمارا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو شہرت کا فرماتا ہے اور ان کے ذریعے دین کی خدمت لیتا ہے. تو ہر مشہور آدمی ریاکار یہ ضروری نہیں ہوتا، مگر اپنے پر غور کرے کہ جو کچھ میں کرتا ہوں، میری عبادتیں، میری ریاضتیں، ہمارے بزرگوں کی عبادتیں اور ریاضتیں ہم پر ظاہر ہوئیں، ان کے متقیدین، ان کے مریدین، ان سے وابستہ لوگ، یا ان کے جو بچوں کی امی ہوتی تھی، ان کی جو زوجہ ہوتی تھی، کئیوں نے ان کی عبادتوں کو بیان کیا، یہ کرتے تھے. البتہ میں اس لیے اپنی عبادت کی دھاک بٹھانا چاہ رہا ہوں کہ لوگ میری تعریف کریں یا میری عزت کریں، یا اس کے ذریعے میری مالی مدد کریں، مالی خدمت کریں، یعنی مال بٹورنا چاہتا ہوں، اپنی عزت کروانا چاہتا ہوں، یا اپنی واہ کروانا چاہتا ہوں، یہ تعریف کروانا چاہتا ہوں، اگر اس نیت سے عبادت کرتا ہے تو یہ عبادت کیا ہو گئی؟ ریاکاری ہو گئی. اب ریاکاری کے حوالے سے میں جو وضاحت کرنے جا رہا ہوں، یہ تو اس کی بیس میں نے چاہا کہ اسے ایک بیس بنا لوں. اب جو کچھ ریاکاری کے حوالے سے میں عرض کرنے جا رہا ہوں، اس سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں امید کرتا ہوں کہ ہم جب یہ باتیں سنیں گے جو قرآن کی آیات اور احادیث مبارکہ میں ہمیں سمجھایا اور سکھایا گیا ہے، تو میں امید کرتا ہوں اللہ نے چاہا تو ہم ریاکاری سے بچنے کی پوری کوشش کریں گے. یہ بڑے بڑا بھیانک گناہ ہے، اور ریاکاری یہ شیطان کا وہ وار ہے جو چیونٹی کی چال سے بھی باریک طریقے سے دل میں داخل ہوتا ہے. چیونٹی کی چال کی مثال ہمیں دی گئی ہے، چیونٹی کی چال، کیڑیاں. آپ کے گھر، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ ہمارے عموماً گھروں میں دیوار کے کونوں پر اتنی بڑی لائن چیونٹیوں کی چل رہی ہوتی ہے، کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ دیکھا نا، تو کہہ سکتے ہزاروں چیونٹیاں چل رہی ہوتی ہیں. کبھی اس کی آواز سنی ہے؟ اس کی کبھی آپ نے آواز سنی ہے؟ محسوس ہوتا ہے کہ اتنی بڑی کوئی وہ چیونٹیوں کی فوج جا رہی ہے؟ نہیں آواز سنی، کبھی نہیں سنیں گے آواز. ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ریاکاری چیونٹی کی چال سے زیادہ باریک ہے. یعنی جس طرح تمہیں چیونٹی کی چال کا پتہ نہیں چلتا، اس طرح تمہارے دل میں کب ریاکاری چلی جائے تمہیں پتہ نہیں چلے گا. یہ یاد رکھیے گا. کہتے سب ہیں کہ میں ریاکاری نہیں کرتا، کون کہے گا کہ میں ریاکاری کرتا ہوں؟ پاگل پاگل ہو گئے، کبھی نہیں کہتا کہ میں ریاکاری کر رہا ہوں. مگر وہ اپنے دل کو ٹٹولے، اپنے دل کو ٹٹولے کہ کہیں میں جو اپنی عبادت کا اظہار کر رہا ہوں اس سے کیا مراد ہے، میں جو نماز پڑھتا ہوں اس سے کیا. ایون کہ یہ جو علم دین سیکھنے کے لیے آئے، میں فرض العلوم سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں، عبادت ہے نا، علم دین سیکھنا تو یہ افضل ترین عبادت ہے. اب یہ عبادت کرنے کے لیے جو ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، ہماری نیت کیا ہے؟ خالصتاً ہماری نیت علم دین سیکھنے کی ہونی چاہیے، کہ میں اللہ کی رضا کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے فرض علوم کورس دعوت اسلامی کے تحت ہو رہا ہے، میں اس درجے میں شامل ہونے کے لیے جا رہا ہوں. اب اس کے سیکھنے پر لوگ میری تعریف کریں گے، اوہ واہ واہ بھائی آپ تو، عزت کریں گے، یا سیکھنے اور سکھانے والے کے حوالے سے اور اس کی نیت یہ ہو. نیتوں پر سارا مدار ہے نا، یہ باطنی مرض ہے، دل سے اس کا تعلق ہے. یہ ہو کہ لوگ میری مالی، میری خدمت کریں گے. عموماً ایسا ہو جاتا ہے، لوگ جس سے مذہبی تو وہ متاثر ہوتے ہیں کہ یار یہ نیک آدمی ہے، دین کا کام بہت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے دن رات لگا رہتا ہے، یار بیانت کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، باپ رے باپ اتنا کرتا ہے، اتنا کرتا ہے. اب یہ جو کچھ کرتا ہے اس کے بارے میں جو عوامی رائے وہ اپنی جگہ پر ہے، وہ کرنے والا یہ سوچے کہ میں کر اگر اس لیے رہا ہوں کہ لوگ میری اس عمل سے متاثر ہو کر میری مالی خدمت کریں گے، یہ کرنے والے کی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کسی پر انگلی نہیں اٹھا سکتے، آپ کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتے کہ یہ اس لیے کر رہا ہے. یہ جو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے نا، دس از اے پروہیبیٹڈ ان اسلام، یہ سمجھ لیجئے کہ بالکل اسلام میں قطع اجازت نہیں ہے کہ ہم کسی پر پوائنٹ آؤٹ کریں، کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایسا معیار، کوئی ایسا پیمانہ، کوئی ایسا میجرمنٹ ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکے کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے. اندر جھانکنے، کیونکہ ہمارے ہم کر ہی نہیں سکتے یہ. البتہ یہ یاد رکھیے گا کہ حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. ہمارے اندر کیا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے. تو اب کوئی کر اس لیے رہا ہے تو اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ اس کے اوپر ہے کہ میں اس لیے یہ کر رہا ہوں کہ لوگ متاثر ہو کے میری مالی خدمت کریں گے. اگر میں کر ہی مالی خدمت لینے کے لیے کر رہا ہوں، مال بٹورنے کے لیے کر رہا ہوں، جو بھی ہو ایسا شخص اگر یہ کر رہا ہے تو وہ اس تعریف پر غور کر لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ریا کے بہت درجے ہیں، ریا کاری کے بہت درجے ہیں، ہر درجے کا حکم علیحدہ علیحدہ ہے. بعض ریا یہ شرک کے اصغر کہلاتے ہیں، چھوٹا شرک. بعض ریا یہ حرام، بعض ریا یہ مکروہ، بعض ثواب، بعض ریا ثواب بھی ہے. مگر جب ریا متلقن بولا جائے گا تو اس سے ممنوع ریا مراد لی جائے گی، جس کو منع کیا جائے اور ثواب کی طرف ہم نہیں جائیں گے. آپ کو تھوڑا سا کام کریں گے، یار اتنی دن تو کلاس ہو رہی ہے، بول رہے ریا نہیں، یہ ریا میں بھی ثواب ہوگا. دکھانا بتانا نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر پیر صاحب اس لیے بتاتے ہیں کہ اس کو سن کر مرید عمل کریں گے تو پیر کو اپنے اس عمل کے بتانے پر ثواب ملے گا. مطلب ایسا قد تو ہو نا بتانے والے کا، ایسا قد تو ہو کہ میں بتاؤں گا تو میرے بتا میں ویسے ہی عزت ہے، وہ میرے مرید بنتے ہیں، میرے ہاتھ چومتے ہیں، میرے آگے پیچھے گھومتے ہیں، اور اس بات کی خواہش کرتے کہ ہمیں پتا چلے کہ ہمارے حضرت کرتے کیا ہیں. تو ایسا شخص عموماً اس طرح کی اس کی نیتیں بن جاتی ہیں. تحدیث نعمت ایک الگ چیز ہے، وہ بھی ایک چیپٹر ہے کہ اللہ کی نعمت کا اظہار کرنے کے لیے بندہ کوئی چیز بیان کرتا ہے. لیکن اگر کوئی پیر صاحب، میں نے مثال دی، یہ ایزیلی شاید سمجھ میں آ جائے گا کہ پیر صاحب بتاتے ہیں کہ میں جناب یہ روزے رکھتا ہوں، اور پیر صاحب اس لیے بتاتے ہیں کہ میری عمل کو سن کر جو میرے سے وابستہ مرید ہیں، متعلقین ہیں، محبین ہیں، وہ بھی روزہ رکھیں گے. تو آپ بتائیے کہ اس کو اپنی اس عبادت کے ظاہر کرنے پر ثواب ملے گا نہیں ملے گا؟ ہم اچھا اگر پیر صاحب کی نیت بھی اگر ریا کاری ہے تو پیر صاحب بھی مرے، مرید کی نیت بھی ریا کرے گا تو مرید بھی مرا، امام صاحب کی نیت ریا کاری ہے امام صاحب بھی مرے. عموماً آپ نے دیکھا کہ والد صاحب اپنے بچوں کی تربیت کے لیے کچھ اپنی زندگی کے کارنامے سناتے ہیں، بعض اوقات بچے بیدار ہو جاتے ہیں کہ ابا جان جب دیکھو ایک ہی کیسٹ ہے آپ کے پاس، کوئی نئی کیسٹ ہے یا نہیں، ابا جی کی زندگی میں ہے ہی نہیں کوئی نئے واقعات، وہ جب دیکھو ایک نئے. تو یہ ابا جان کو بھی چاہیے کہ کوئی نیا واقعہ تو ٹھیک ہے، اپنی اولاد کو اپنی اسٹوریاں بتا کر خالی خالی بور نہ کرے. بعض اوقات اولاد بور ہو جاتی ہے، مگر بےچاری کہہ نہیں سکتی، کہے گی تو والد کا دل دکھے گا، بولنا بھی نہیں چاہیے، چپ چاپ سن لے. اور والد صاحب کا دل اگر کہانی سنانے سے ہلکا ہوتا ہے، اور جبکہ وہ کہانی گناہ والی نہیں ہے، تو ٹھیک ہے وہ اس نیت کے ساتھ والد صاحب کی چپ چاپ بات سنے کہ والد صاحب کا دل ہلکا ہو جائے گا، والد صاحب کا دل خوش ہو جائے گا. تو یہ بار بار کہانی سننے پر بھی جبکہ اس میں کوئی معنی شرعی نہ ہو اور نیت باپ کے دل جو ہی کی ہو، تو انشاءاللہ بیٹے کو اس کا ثواب ملے گا. مگر بیٹا بھی بیٹھنے میں کترائے گا، یہ مرض کر دو، وہ بار بار بیٹھے گا نہیں کہ جب دیکھو وہ ابھی جاؤں گا تو والد صاحب. پھر ایسا بیٹا کیا کرتا ہے کہ امی کہہ دے کہ بیٹا تم ابو بلا دیں، ابھی امی میں نہیں جاتا، ابھی ابو اپنی پرانی فلم چلائیں گے. تو اب یہ باپ کی غیبت میں پڑے گا، یہ باپ کی غیبت میں پڑ جائے گا. اب یہ بات اگر والد کو پتہ چلے گی کہ میرا بیٹا میرے بارے میں بولتا ہے کہ ابھی بابا وہ پرانی فلم چلائیں گے میں بور ہو جاؤں گا، اس کا دل دکھے گا نا، اس کی برائی ہے یہ، اس کے لیے نیگیٹو مارکنگ ہے نا، نیگیٹو کمنٹس آپ نے اس کے لیے ڈیلیور کیے. تو یہ غیبت کی وجہ سے سانی کے اپنے مر جائیں. تو زبان اور دل کی حفاظت یہ اللہ ہمیں نصیب کر دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شرک اصغر جو ریا کاری کو کہا گیا، اس کے متعلق حدیث پاک سنیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس چیز کا تم پر زیادہ خوف ہے وہ شرک اصغر ہے. لوگوں نے عرض کی شرک اصغر کیا ہے؟ ارشاد فرمایا ریا. اب یہ پہلی حدیث ہے جس میں ریا کو شرک اصغر فرمایا گیا ہے. اب یہ کیوں شرک اصغر ہے یہ عموماً ہم سنتے ہیں نا، آج میں آپ کو اس کی وضاحت کرتا ہوں کہ اس ریا کو شرک اصغر کیوں کہا جاتا ہے. بڑی انفارمیٹک بات ہے. مشرک اپنی عبادت سے اپنے جھوٹے معبودوں کو راضی کرنے کی نیت کرتا ہے. یہ ان کے خدا نہیں، خدا ان کے کیا خدا ہی نہیں ہے، تو اپنے یہ تو ہاتھوں سے بنائے ہوئے بت ہوتے ہیں. تو مشرک اپنی عبادت سے اپنے جھوٹے معبود، اور وہ معبود کسی کو بھی اس وقت بنا لیا، لوگ سورج کی بھی عبادت کرتے تھے، آگ کی عبادت کرتے ہیں، تو جھوٹے معبودوں کو مشرکوں نے عبادت کے لائق بنایا، ان کی عبادت کرتے تھے اور ان کو راضی کرنے کی نیت کرتے ہیں. ریاکار مسلمان اپنی عبادت سے اپنے جھوٹے مقصودوں یعنی لوگوں کو راضی کرنے کی نیت کرتا ہے. واضح فرق سمجھ آیا؟ اس لیے ریاکار چھوٹے درجے کا مشرک ہے، یہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا، ایمان سے خارج نہیں ہوتا، مگر ایک چوٹ ہے نا بہت بڑی. اس کا یہ عمل چھوٹے درجے کا شرک ہے. چونکہ ریاکار کا عقیدہ خراب نہیں، ریاکار کا عقیدہ خراب نہیں ہوتا، عمل و ارادہ خراب ہوتا ہے. اور کھلے مشرک کا عمل و ارادے کے ساتھ ساتھ عقیدہ بھی خراب ہوتا ہے، اس لیے ریا کو چھوٹا شرک فرمایا گیا. میرا خیال ہے شرک اصغر کی ایک وضاحت ہو، بچپن میں سنتے آ رہے ہیں شرک اصغر شرک اصغر، تو آج شرک اصغر کی کچھ وضاحت کرنے کی میں نے کوشش کی. ایک اور حدیث سنتے ہیں، امید ہے ہماری نمازیں درست ہو جائیں گی اگر ہمیں توجہ سے سنا تو. حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم لوگ مسیح دجال یعنی دجال کا یہ جو ظاہر ہونا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور اس کی تفصیلی معلومات بحر شریعت جلد اول میں موجود ہے، اگر آپ لیں گے تو آپ کو کافی اس میں نالج ملے گی. دجال کا ہم ذکر سنتے ہیں، دجال کے بارے میں تفصیلات آپ کو وہاں مل جائیں گی. تو دجال کا ذکر کر رہے تھے تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا میں تمہیں ایسی چیز کی خبر نہ دوں جس کا مسیح دجال سے بھی زیادہ میرے نزدیک تم پر خوف ہے. کتنی اہم بات ہو گئی نا یہ، یعنی دجال کو تو کوئی شخص ہی پائے گا، بس سمجھے، دجال کو تو کوئی شخص ہی پائے گا جو اس کے دور میں ہوگا، وہ بھی قیامت کے قریب. پھر انسان اس سے بچ بھی سکے گا کہ نہ اس کے پاس جائے نہ اس کے پھندے میں پھنسے، یہ ضروری نہیں ہے. اس کے پاس بچ بھی سکتا ہے، اس کے پاس نہ بھی جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. مگر یا کرے کہ مصیبت ہر شخص کو ہر وقت درپیش ہے، اس لیے یہ آفت دجال سے زیادہ خطرناک ہے. کیا فرمایا کہ میرے نزدیک تم پر خوف ہے جس چیز کا دجال سے زیادہ، وہ کیا ہے؟ ہم نے عرض کی، ہاں رسول اللہ صلی اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے وہ کیا چیز ہے. فرمایا وہ شرک خفی ہے. شرک خفی ہے، پھر فرمایا آدمی نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے اور اس وجہ سے طویل کرتا ہے کہ دوسرا شخص اسے نماز پڑھتے دیکھ رہا ہے. یعنی اگر اکیلے میں نماز پڑھے تو تھوڑی اور ہلکی پڑھے، مگر جب اسے کوئی دیکھ رہا ہو تو نوافل بہت تعداد میں پڑھے اور خوب لمبے دراز پڑھے. اس پر ہم سب غور کریں اپنی نمازوں کی کیفیت پر. کوئی آتا ہے، مثال کے طور پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی آ گیا، آپ اپنے دل پر توجہ کریں کہ آپ کے دل میں اب کیا چیز پیدا ہو رہی ہے. جیسا پڑھ رہا ہوں ویسا ہی پڑھتا رہوں، تھوڑا سا جھک جاتا ہوں، پوری خیرات طویل ہو جاتی ہے. کیا وہ تو دیکھیں، جب تک ہم اپنے دل کو ٹٹولیں گے نہیں، جو بزنس مین اپنے اکاؤنٹیبلٹی میں کمزور ہے، اپنے آڈٹ میں کمزور ہے، ممکن ہے کہ وہ اپنا بزنس کلپس کر دے گا. کیونکہ آڈٹ اور اکاؤنٹیبلٹی یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے ایک بزنس کے لیے. کچھ کوئی شعبہ کسی بزنس میں ہو یا نہ ہو، وہ انڈیویجل کرتا ہو یا امپلائی کے ذریعے کرتا ہو، آڈٹ اور اکاؤنٹیبلٹی کو ضرور اپنے ساتھ رکھتا ہے. کیا آیا کیا گیا، یہ تو ایک بزنس کا سمجھے کہ جزوے لا ينفق ہے. سیلز مین بھی خود بن جائے گا، سب کچھ خود کرے گا، اکاؤنٹ بھی پھر خود کرے گا. حساب کتاب کے بغیر کوئی دکان نہیں چلتی. ہم حساب کتاب کے بغیر اپنی زندگی کی دکان چلا رہے ہیں، ہم اپنی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرتے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. ایک شخص سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس نے عرض کی، کل بروز قیامت کون سی چیز نجات دلائے گی؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کے ساتھ بد دیانتی نہ کرنا. تو اس نے پھر عرض کی، بندہ اللہ کے ساتھ بد دیانتی کیسے کر سکتا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس طرح کہ تم کوئی ایسا کام کرو جس کا حکم تمہیں اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیا ہو، لیکن تمہارا مقصود غیر اللہ کی رضا کا حصول ہو. لہذا ریاکاری سے بچتے رہو، کیونکہ یہ اللہ تعالی کے ساتھ شرک ہے. اور قیامت کے روز ریاکار کو لوگوں کے سامنے چار ناموں سے پکارا جائے گا. قیامت کے دن ریاکار کو لوگوں کے سامنے چار نام سے پکارا جائے گا، یعنی اے بدکار نمبر دو، اے دھوکے باز نمبر تین، اے کافر، اے خسارہ پانے والے. تیرا عمل خراب ہوا، تیرا اجر برباد ہوا، لہذا آج تیرے لیے کوئی حصہ نہیں. اے دھوکہ دینے کی کوشش کرنے والے، اب تو اپنا ثواب اس کے پاس جا کر تلاش کر جس کے لیے تو عمل کیا کرتا تھا. یہاں ہم کافی تھے کفران نعمت، کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا اس نے کس طرح مطلب کہ برملا وہ کیا کہ اللہ تعالی کی نعمت ہے، عبادت کرنی اللہ کے لیے. جو بھی انسان کرتا ہے وہ غور کرے کہ اگر اپنے بلکہ آپ جہاں ہیں وہاں اگر امن کے ادارے میں آپ کے ایک شعبہ امن، اگر اس میں کوئی ایسے رجسٹر میں نام آ جائے گا یہ آدمی روز آئے حاضری دیے کرپشن میں، کرائم میں، یا کسی بھی ایسی چیز پر کوئی نیگیٹو مارکنگ کے ساتھ اگر آپ کا نام کسی رجسٹر میں تھانے میں آ جائے کیا پوزیشن آئے گی؟ یا محلے میں کوئی آدمی بدنام ہو جاتا ہے، آپ کو اس کا اندازہ ہونا چاہیے، محلے میں کوئی آدمی بدنام ہو جاتا ہے وہ محلہ چھوڑ دیتا ہے، شہر میں کوئی آدمی بدنام ہو جاتا ہے وہ شہر چھوڑ دیتا ہے. معاذ اللہ بعض لوگ بدنام ہونے کی باعث خودکشی کرتے ہیں، فیس نہیں کر سکتے. خودکشی میں بہت سارا فیکٹر بدنامی ہی بھی ہے، لوگ بدنام ہو جاتے ہیں اور آپ وہ فیس نہیں کر سکتے لوگوں کو، تو خودکشی کر لیتے. خودکشی حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے. میں صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. اب جس سے بروز قیامت یہ پکارا جائے گا او بدکار، یہ کتنی بڑی وہ مطلب کہ پہاڑ ہے، تو اگر آدمی غور کرے تو. او دھوکے باز، اب یہاں آ کر مارکی میں دھوکے باز مشہور ہو جائے کوئی ایک روپے کا بھروسہ نہیں کرتا. قیامت کے روز ریاکار کو دھوکے باز کے پکارا جائے گا، اس پر غور کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو ریاکاری سے بچانا چاہیے. ایک اور حدیث سے پاک میں ہے، بے شک جہنم ایک وادی ہے جس سے جہنم روزانہ 400 مرتبہ پناہ مانگتا ہے. اللہ عز و جل نے یہ وادی امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان ریاکاروں کے لیے تیار کی ہے جو قرآن پاک کے حافظ، غیر اللہ کے لیے صدقہ کرنے والے، اللہ عز و جل کے گھر کے حاجی اور اللہ عز و جل کی راہ میں نکلنے والے ہوں گے. ان عمل کے ذریعے وہ ریاکاری کر رہے ہوں گے. ریاکاری کی تعریف اپنے ذہن میں رکھیے گا پلیز. اب اس پہ صدقہ کرنے والے بھی غور کریں، قرآن پاک کا حفظ کرنے والے بھی غور کریں، میں حافظ کیوں بن رہا ہوں؟ اللہ کی راہ میں سفر کرنے والا غور کرے کہ اللہ کی راہ میں سفر کیوں کر رہا ہوں؟ اور حج کرنے والا غور کرے کہ ہر سال حج پہ کیوں جاتا ہوں؟ میں ہر سال ماہ رمضان المبارک میں اعلانیہ عمرے پر کیوں جاتا ہوں؟ مسجد نبوی شریف یا مسجد الحرام میں ہر سال
اپنی افطار کا دسترخوان کیوں بچھاتا ہوں؟ غور،
یہ بچھاتا ہے، یہ ریاکاری کرتا ہے. اگر یہ آپ نے کہا تو مر جائیں گے. عمل کرنے والے کے لیے، میں عمل کر رہا ہوں تو میں اپنے بارے میں غور کروں. اگر یہ دسترخوان بچھاتے ہیں اور یہ غور کرتے کہ عمران اب ان کو بول رہا ہے تو یہ مرا. کہ تمہیں کیسے پتا چلا اول کہ عمران اس کو بول رہا ہے؟ دوسری بات، تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے؟ کہ یہ تو بدگمانی ہو گئی. بدگمانی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. یہ ریاکار ہے، تمہارے پاس اس کی کیا گارنٹی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اور اس کے بندے کا معاملہ ہے. ہم مسلمانوں کو حسن زن کا حکم ہے. کیا حکم ہے؟ حسن زن. حسن زن میں من حسن عبادت ہے. اچھا گمان یا اچھی عبادت سے ہے. ظن المؤمنین خیرا, کہ مومن کے بارے میں اچھا گمان رکھو. ہم کسی کے بارے میں برا گمان نہیں کریں. لیکن اب میں یہاں بات اس کی کر رہا ہوں جو حج کو گیا. کیوں گئے بھائی حج پر؟ یہ غور کرے. لاکھوں روپے خرچ کر کر میں واوا کروانے گیا. اچھا واوا کروانے گیا, حج کا ٹکٹ نہیں ہوئی, ویزا نہیں لگا. اب آپ کو یہ صدمہ ہوا. وہ صدمہ اس پر ہوا کہ میں بیت اللہ کی زیارت سے محروم ہو گیا, آقا کے مدینے کے دیکھنے سے محروم ہو گیا, یا صدمہ اس بات پہ ہوا کہ لوگ کیا کہیں گے, حج پہ نہیں گیا. کس چیز کا صدمہ ہوا ہے؟ عمرے پر نہیں گیا تو کس چیز کا صدمہ ہوا؟ کہ ماہ رمضان میں عمرہ کرنے والا ایسا جیسے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وقت حج کیا. یہ فضیلت ہے نا. اب آپ اگر عمرے پر نہیں گئے تو جو صدمہ ہے کیا وہ اس فضیلت کے کھو جانے کا ہے, یا صدمہ اس بات کا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے؟ کس چیز کا صدمہ ہے؟ دیکھیں یہ مجھے غور کرنا. یا ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ پہلی صف پہ نماز پڑھتے, 40 سال تک پہلی صف پہ نماز پڑھی. ایک مرتبہ مسجد میں پہلی صف پہ جگہ نہیں ملی, پیچھے نماز پڑھ رہے تھے, غور کر رہے, اب سوچ رہے تھے کہ آج لوگ کہیں گے کہ کیا بات ہے, پہلی صف پہ تم کو نماز کے لیے جگہ نہیں ملی, لیٹ آئے تھے, اب لوگ کیا کہیں گے. یہ جیسے خیال آیا فوراً اپنا محاسبہ کیا کہ اس کا مطلب ہوا کہ تو 40 سال تک پہلی صف میں اس لیے نماز پڑھتا تھا کہ لوگ تجھے تیری تعریف کریں گے. انہوں نے اپنی 40 سال کی نماز دوبارہ دہرائی. یہ ان کا تقویٰ تھا. کہ کیا اس کا مطلب میری 40 سال کی عبادت ضائع ہو گئی؟ تو اب میں حج پر کیوں گیا, میں عمرے پر کیوں گیا؟ اب وہ جو مجھے دسترخوان بچھانا تھا جگہ نہیں ملی. اب لوگ کہیں گے جگہ نہیں ملی تو وہ جگہ کہیں بھی مل سکتی تھی. اچھا جگہ نہیں ملی, لاکھ روپیہ خرچ کرتے تھے, لاکھ درہم لاکھ ریال خرچ کرتے تھے, یہ لاکھ ریال چپ کر کسی غریب کو صدقہ کر دیے. آپ کو تو رب کو راضی کرنا ہے نا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دسترخوان سے راضی ہو رہا ہے کہ کسی غریب کی مدد سے راضی ہو رہا ہے یا مسجد بنانے سے راضی ہو رہا ہے؟ تو ہم نہیں جانتے. ہم تو اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں اور اس کے نام پر اس کی راہ میں خرچ کرنا چاہتے ہیں, اس کو راضی کرنے خرچ کرنا چاہتے ہیں. تو اب چونکہ وہاں پر لوگ بیٹھیں گے, لوگ پوچھیں گے کیا خیریت تو ہے, آج آپ کا دسترخوان نہیں ہے. اب میں جواب کیا دوں گا لوگوں کو؟ ارے وٹ از دس, کیوں جواب دینے کی تم کو فکر پڑی ہے؟ تم یہ سوچو کہ یار یہ کھلانے پلانے کا ثواب اگر ضائع ہونے کا تمہیں ایک ڈر ہے کہ یار کھلانے پلانے کا ثواب چلا گیا, تو وہ تم مسجد نبی شریف کے کسی کونے میں بھی کھلا سکتے تھے, مسجد الحرام کے کسی کونے میں بھی کھلا سکتے تھے, باہر بیٹھے فٹ پاتھ پر کسی بھی غریبوں کو تم کھلا سکتے تھے. اگر غریب کو کھلا کر رب کو راضی کرنا تھا تو کیا یہ ضرورت مند و غریب صرف مسجد میں آ کر کھاتا ہے کہ باہر نہیں کھاتا؟ ان تمام تر چیزوں پر غور کیا جائے. کرنے والا غور کر, میں بیان کر رہا ہوں نا ابھی. اگر میں بیان اس نیت سے کر رہا ہوں کہ لوگ میری تعریف کریں گے, یا کیا مثالیں لاتا ہے, کیا بیان کرتا ہے, تو میں تو مرا نا. مجھے میرے بیان پر غور کرنا ہے. آپ کو اس بات کی پرمیشن نہیں ہے کہ آپ میرے بیان کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے, اس لیے بیان کر رہا ہے. اسی طرح مجھے میرے بیان کا محاسبہ کرنا ہے کہ میں چل کر کیوں آیا. مجھے میرے بیان کا محاسبہ کرنا ہے, میں اپنی اکاؤنٹیبلٹی کروں. آپ اپنی اکاؤنٹیبلٹی کریں, سب کی اپنی اپنی قبر ہے, سب کا اپنا اپنا حساب ہے. کسی کے اکاؤنٹس میں ویسے ہی مداخلت کرنا غیر اخلاقی چیز ہے. بولے گا میرے حساب کتاب میں دھیان دیتا ہے. کسی کا اکاؤنٹ نمبر مارو, آدمی پوچھتا ہے تو وہ بولتا ہے میرے اکاؤنٹ نمبر سے تجھے کیا مطلب ہے, کیا کرنا چاہتا ہے میرے اکاؤنٹس کے اندر. اتنی مطلب کہ غیر اخلاقی حرکت ہے. تو ہم عموماً کسی کے میٹے میں نہیں پڑتے. تو بات سمجھ میں آ گئی, یہ کانسیپٹ کلیئر ہوا کہ میں کیوں کر رہا ہوں. پلیز اس پر یہ کوشچن ہمیشہ اٹھاتے رہیے. اللہ کی بارگاہ میں ہر حرکت ہر سکنت کا حساب دینا پڑے گا. یہ کام کیوں کیا, یہ سوال ہے. کس لیے کیا, یہ سوال ہے. کس طرح کیا, یہ ایک سوال ہے. یہ سارے سوالات ہیں. یعنی ہم بہت سارے علم دین سیکھتے ہیں, مگر آج جو میں موضوع آپ کے پاس لے کر حاضر ہوا ہوں نا, یہ ہماری ساری عبادتوں کی بنیاد ہے. آپ فرض علوم سیکھیں, اب نمازیں پڑھیں, اب تہجد پڑھیں, اب قرآن کی تلاوت کریں, قرآن کی پرنٹنگ کریں, ساری دنیا میں قرآن تقسیم کریں. مسجدیں جتنی آپ نے بنائی کسی نے بھی نہیں بنائی ہوں گی, مدرسے جتنا آپ نے بنائے کسی نے بھی نہیں بنائیں گے. سکتا ہوا خیرہ جو آپ نے کسی نے بھی نہیں کیا ہوگا، مگر سوال یہ ہے کہ آیا یہ قبول ہوا یا نہیں ہوا. واضح حدیث موجود ہے کہ ایک قاری قرآن کرنے والا، قرآن پڑھنے والا رب عز و جل کی حضور حاضر ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سوال کرتا ہے اس کی قرآن پر، اس کے قرآن کے پڑھنے پر. وہ عرض کرتا ہے یا اللہ تو نے مجھے قرآن دیا، میں نے اس کی قرآن کی، تو نے مجھے قرآن دیا، میں نے اس کی اچھے طریقے سے قرآن کی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے قرآن میرے لیے نہیں کی، تو نے قرآن اس لیے کی کہ تجھے لوگ قاری کہیں. کس نے کی؟ تجھے لوگ قاری کہیں، تو تجھے لوگوں نے قاری کہہ لیا، تیرا مقصد پورا ہو گیا. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم فرمائے گا فرشتوں اس کو جہنم میں ڈال دو، قاری گیا جہنم میں. واضح حدیث، صحیح حدیث موجود ہے. پھر ایک سخی آئے گا، سخاوت کرنے والا، راہ خدا میں خرچ کرنے والا، اس سے پوچھا جائے گا تو وہ کہے گا اللہ تو نے مجھے مال دیا، میں نے تیری راہ میں اس کو خرچ کیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے مال اس لیے خرچ کیا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، تو تجھے لوگوں نے سخی کہہ لیا. ہمارے سخی کو عموماً سیٹ صاحب جاتو وہ کھلوا ہے، سیٹ صاحب بہت بانٹتا ہے، واقعی یار سیٹ صاحب بہت تقسیم کرتے ہیں. اب سیٹ صاحب خوش ہو جاتے ہیں، اگر سیٹ صاحب کی تعریف نہ کرو تو روپیہ نہیں نکلتا، سیٹ صاحب کی تعریف کرو تو لاکھ روپے یوں بھیج جاتے ہیں، پتا بھی نہیں چلتا. اگر آپ پوائنٹ آؤٹ نہیں کریں گے کہ یہ سیٹ صاحب اس لیے کرتا ہے، اور یہ بھی بتا دو سخاوت کا تعلق صرف سیٹ ہونے سے نہیں ہے، سخاوت کا تعلق یہ دل سے ہے، مال سے نہیں ہے. مال ہو تب بھی آپ ایک روپیہ نہیں دیتا، غریب ہو تو دس روپے دے دیتا ہے. تو سخی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور یہ عرض کرے گا اللہ فرم تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے مال خرچ کیا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، تجھے لوگوں نے سخی کہہ لیا، فرشتوں اس کو جہنم میں ڈال دو. تیسرا شخص آئے گا اور وہ ہوگا شہید، راہ خدا میں شہادت. اللہ جب اس سے نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا تو عرض کرے گا یا اللہ میں تیری راہ میں لڑا اور شہید ہو گیا. اللہ ارشاد فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو اس لیے شہید ہوا کہ لوگ تجھے شہید کہیں، تجھے شہید کہہ دیا گیا، فرشتوں کو جہنم میں ڈال دو، کیونکہ عمل اللہ کے لیے نہیں ہوا. اب غور کیجئے کتنی حیرت کی بات ہے کہ ایک شخص نماز پڑھتا ہے، نماز جو اس کو جنت میں لے جاتی ہے، نماز اس کو رب کے قریب لے جاتی ہے، ایک سجدہ کیا اس نے، وہ سجدہ اس کو رب کے کتنے قریب لے جاتا، مگر یہی سجدہ اگر وہ رب کے لیے کرتا ہے تو رب کے قریب ہو جاتا ہے، اور یہی سجدہ اگر ریاکاری کے لیے کرتا ہے تو جہنم کی سزا کا مستحق ہوتا ہے. یعنی یہی نماز اللہ کے لیے پڑھتا ہے تو جنت کا راستہ بتاتی ہے، اور یہی نماز اگر ریاکاری کے ساتھ پڑھتا ہے تو جہنم کا راستہ بتاتی ہے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار یہ نیتوں پر ہے. اب یہ ریاکاری، میں یہاں پر ریاکاری کی جو بیان کر رہا ہوں تو اس میں جو سب سے بنیادی چیز جو مجھے ڈر لگتا ہے وہ یہ کہ ہم اپنے آپ کو ٹٹولنے کے بجائے اب ہم لوگوں کو ٹٹولنا شروع کرتے ہیں. ایک یہ بہت بڑا پرابلم ہے، یہ ہماری ایک بیماری ہے. میرے کتاب میں پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے کو نیکی کی توفیق دیتا ہے اور اس کی رضا جب اسے نصیب ہوتی ہے بندے کو رب کی، تو اس کی ایک علامت بہت پیاری علامت ہے، وہ علامت یہ کہ اسے یہ اللہ تعالیٰ نعمت عطا فرماتا ہے، یہ سعادت عطا فرماتا ہے کہ اس پر اس کے عیبوں کو ظاہر فرماتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ کلیئر ہوئی؟ یعنی مجھ پر میرے عیب ظاہر کیے جائیں نا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. آدمی خود کو برا سمجھتا نہیں ہے، پر یہ کہتا ہے میں نے صحیح کیا ہے، میں کب ایسا کرتا ہوں، میں کب ایسا کرتا ہوں، میں کب ایسا کرتا ہوں. اللہ کے نیک بندے جو رات رات بھر اور سالوں سالوں جو روتے تھے وہ پھر کیا تھا؟ وہ نمازیں پڑھتے تھے روتے تھے، روزے رکھتے تھے روتے تھے، سجدے کرتے تھے روتے تھے، پورے پورے سال کے روزے رکھتے تھے روتے تھے، حج کرتے تھے تو روتے تھے، کعبہ دیکھتے تھے روتے تھے کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے ہماری عبادت قبول نہ کی تو ہمارا کیا بنے گا. ہم لوگ باریک بین ہیں اپنے پروفیشن میں، इवन के मनी एक्सचेंज वाला जब नोट लेता है तो क्या करता है? अरे बाप रे बाप, अपने को समझ भी नहीं पड़ती नोट चेक कैसे करता है। अब बेदुशारी करता है कि उसको वाकई आते मैं नहीं जानता, मगर करता है, यूं देखेगा करेगा। ये भी एक, चलो यू कह सकते हैं कि ये भी एक बिजनेस ट्रिक है कि अगले को डर लगेगा यार उसको नोट चेक करने आती है। अब वो पहना कर चला गया कि वाकई सही देकर गया तो अपने को नहीं पता, मगर करता ही नहीं करता। कपड़े वाले के आगे कपड़ा रखो तो आराम से देखेगा। फिर एक मशीन आती है, आपने देखी होगी स्टील की, उसमें कपड़ा डालते हैं और उसका ताना बाना भी चेक करते हैं, ठीक है ना, रिक पिक चेक करते हैं। यान वाला यान खोलेगा, पूरा यान चेक करेगा, उसको पता चल जाएगा कि इसमें पॉलिएस्टर कितना है, इसमें कॉटन कितना है। बेडशीट वाला बेडशीट चेक कर सकता है कि इसमें मतलब कि इसके रिक पिक के क्या हिसाब किताब है, डंडी कितनी लगती है, सब आपको पता है, ठीक है। प्रिंटिंग कपड़ा थोड़ा सा पानी में जाकर चेक कर लेंगे कि यार कपड़ा रंग छोड़ता है कि नहीं छोड़ता, सब करते हैं हम लोग, हम अपने प्रोफेशन में सब करते हैं। क्या कभी अपनी इबादत को चेक किया? नहीं किया ना। सोचो यार, मैं इबादत को चेक करने के बदले फूल दे रहा हूं इस वक्त आपको, ताकि इबादत कबूल हो हमारी, वरना लाखों करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए, जिंदगी पर सजदे किए, सबका वो खैरात किए, तो ये सारे किए मिले कुछ नहीं यार, तो सोचिए। और ये ना मिलने का जब उसमें पता चले जो हम लाइन ऑफ नो रिटर्न पर हैं, प्लीज कंसीडर करें यार, मतलब हम वापसी नहीं है। वो तो बंदा कहता है अल्लाह तू मुझे भेज कि मैं जाऊं और मैं तेरी इबादत करूं, मेरा माल तेरी नाम में खर्च करके वापस आऊं, मगर उसको वापस नहीं भेजा जाएगा, वापसी नहीं है, लाइन ऑफ नो रिटर्न। यानी मैं आपको यह कर्ज करता हूं कि मेरे पास कोई दूसरी जिंदगी नहीं है, समझ रहे हैं आप? यानी ये जो मैं जी रहा हूं ये कमाने के लिए, घर बार के लिए, ऐशो इशरत के लिए, और मैं इसके लिए जी रहा हूं। मरने के बाद मुझे 2 साल की और जिंदगी दी जाएगी, ये अब तुम जन्नत की तैयारी करो, ऐसा है? नहीं है ना। यही जिंदगी है जिसके लिए जन्नत की तैयारी करनी है, यही जिंदगी है जिसमें जहन्नम से बचने की कोशिश करनी है, कोई दूसरी जिंदगी नहीं है। यहां मरने की पाबंदी, वहां जीने की पाबंदी। यहां जी नहीं सकते, वहां मर नहीं सकते, क्योंकि मरने के बाद जीना यह हमारे अकीदे में शामिल है कि मरने के बाद दोबारा जिंदा किया जाएगा, अल्लाह दोबारा जिंदा फरमाएगा। तो अब पता कब चलेगा? उस वक्त जब अब कुछ नहीं हो सकता। वो मैं इंग्लिश में एक मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का एक कॉल बयान करता हूं, मुझे बहुत अच्छा कॉल लगता है और इंग्लिश का ट्रांसलेशन भी बहुत अच्छा है। टुडे इज द डे ऑफ एक्शन नॉट अकाउंटेबिलिटी, एंड टुमारो इज द डे ऑफ अकाउंटेबिलिटी नॉट एक्शन। आज अमल का दिन है, हिसाब का नहीं है, कल हिसाब का दिन होगा, अमल का मौका नहीं मिलेगा। मुर्दे को आकर लोग सलाम तो करेंगे, अस्सलाम वालेकुम या अहले कुबूर, मुर्दा सलाम का जवाब तो देगा। सलाम करने वाले को, मुर्दों को सलाम करने, कब्रिस्तान में जाकर सलाम करने की तो नेकी मिल रही है, मगर मुर्दा जवाब दे रहा है मगर उसको जवाब देने की नेकी नहीं मिल रही, मतलब अमल का दरवाजा बंद हो गया, जो सवाब अजाब जो था वो उसका सिलसिला शुरू हुआ। तो अब ये एक जिंदगी है, तो चेक एंड बैलेंस की बात कर रहा हूं। हम जो कुछ करते हैं, हम ये पूरा कोर्स कर रहे हैं इसके लिए चेक करें, हम इबादत करते हैं चेक करें। जुम्मा का दिन सूरह यासीन पढ़ने की बड़ी फजीलत है, ठीक है। मैंने आज आपको कहा वो यार जुम्मा भाग भाग कर मैंने पढ़ा, क्यों वो सूरह यासीन पढ़ी थी ना जुम्मे को। अब मैंने सूरह यासीन पढ़ के जुम्मा पढ़ने गया, मुझे ये डेडुशारी करने की क्या जरूरत है यार, मेरे को थोड़ा ये समझा दो आप, मुझे बोलने की क्या जरूरत थी कि मैं सूरह यासीन पढ़कर गया हूं? नहीं बोलता। अब मैं सूरह यासीन पढ़कर गया, आपने मुझे क्या कह दिया? वाह, क्या कहा? वाह यार, सूरह यासीन पढ़, खुदा की कसम खाकर कहिए, मैं आपकी वाह पर हाथ रखूं कि जन्नत पर हाथ रखूं? अगर आपकी वाह सुनने के लिए मैं अपना अमल जाया करके जन्नत ही से हाथ हटा देता हूं, मैं तो कितनी बड़ी, मैंने आपको कितना बड़ा लॉस कर दिया यार, आपकी वाह से मुझे मिला क्या? आज आप वाह कर रहे हो, कल मेरे को धुतु भी तो कर सकते हो,
تو یہ تو انسان ہے نا، کبھی واہ واہ ہوتی ہے، جس زندہ باد کے نعرے تو اس کے مردہ باد کے نعرے، مگر میں نے جنت پر ہاتھ رکھوں یا نہ رکھوں، اپنی عبادتیں ظاہر کر کے، اپنی عبادتوں میں دکھاوا لا کر اور لوگوں کو بتا کر کے میں نے کیا کیا، ہم کیوں اپنے عمل کو ضائع کرتے ہیں؟ تو وہ جو باریک بینی کی بات کی نا، ایک شخص بزرگ تھے، وہ بھی کپڑا بناتے تھے نا، خوبصورت کپڑا بنایا انہوں نے، بہترین کاریگری کے ساتھ، ہاتھ سے بنایا، پہلے کپڑا ہاتھ سے، مشینری تھی، لومے وغیرہ ہوتی نہیں، کپڑا ہاتھ سے بنایا، خوبصورت کپڑا بنا کر مارکیٹ گئے، مارکیٹ میں لے جا کر کپڑا دکھایا کہ یہ کپڑا ہے، کتنے کا لوگے؟ تو دیکھنے والے نے، وہ جیسے کہ عمر میں نے کہا کہ کپڑا جیسے چیک کرتے، وہ تھا کاریگر جس نے کپڑا چیک کیا، اور کپڑا چیک کرنے کے بعد کہتا ہے کہ یہ اتنے روپے کا ہے، اور جب اتنے روپے کا نام سنا تو وہ اتنے روپے کا تو نہیں ہے، تو انہوں نے کپڑے کی خصوصیت بتانی شروع کی، اس کپڑے میں یہ، اس کپڑے میں، تو اگلے نے اس کپڑے میں نقائص بیان کر دیے کہ آپ کا کپڑا اگرچہ آپ کہہ رہے ہیں مگر اس کپڑے میں یہ خامیاں ہیں، کاریگر تھا، انہوں نے کہا کہ یہ کپڑے میں ایسی کیا خرابی تھی کہ تم نے، تو اس نے خرابیاں بیان کر دی کہ آپ کے کپڑے میں یہ بھی کمزوری ہے، یہ بھی کمزوری، وہ بھی، اس پہ انہوں نے رونا شروع کر دیا، سامنے پریشان ہو گئے کہ آپ روئے نہیں، میں آپ کے کپڑے کی قیمت مزید بڑھا دیتا ہوں، تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آپ نے میرے کپڑے کی قیمت کم لگائی ہے؟ کہ تو پھر اور کیا وجہ ہے؟ ارشاد فرمایا کہ میں اس تصور سے رو رہا ہوں کہ میں نے اس کپڑے کے بنانے میں اپنی ساری صلاحیتیں صرف کر دی، مگر جب میرا یہ کپڑا کسی باریک بین اور تجربے کار شخص کے ہاتھ میں گیا، اس نے میرے کپڑے کی قیمت جو لگائی وہ میرے سامنے ہے، سوچ رہا ہوں کہ میں نے عبادت کرنے میں اپنی جو بھی صلاحیتیں تھیں، جو بہتر سے بہتر عبادت کر سکتا تھا، میں نے عبادت کرنے میں وہ صلاحیتیں اپنی صرف کی، اگر رب عز و جل کی حضور جب میری عبادت پیش کی جائے گی، اس وقت میری عبادت کہیں میرے منہ پہ نہ مار دی جائے کہ تیری عبادت کسی کام کی نہیں، اس وقت میرا کیا بنے گا؟ یہ ہمارے بزرگوں کی مدنی سوچ ہوا کرتی تھی، وہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ میں نے عمل کیا، عمل پر اتراتے نہیں تھے، لہذا عمل پر اترانے کے بجائے اپنے عمل میں کمزوری اور خامی، میں یہ نہیں کہوں گا کہ مایوس ہو جائیں، مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، ستار ہے، غفار ہے، جب وہ عبادت کی توفیق دے رہا ہے تو اپنی رحمت سے اس کے قبولیت کے اہتمام اور انتظام بھی اللہ تعالیٰ فرمائے گا انشاءاللہ عزوجل. تو مایوس کرنے کے لیے میں آپ کو یہ بیان نہیں کر رہا، مگر سیدھی سی بات ہے کہ ہم عمل میں ریاکاری کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اس پر غور کرنے کی ہم سب کو حاجت ہے. میں اب آپ کو یہاں چند مثالیں ریاکاری کے حوالے سے بیان کرنے کے لیے جا رہا ہوں تاکہ مزید موضوع ہمارا واضح ہو جائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب اپنے موقع، اپنے حسب حال جس کو کہتے ہیں، اس کے مطابق غور کریے کہ مجھ میں ریاکاری کی یہ جو علامتیں، میں پہلے نماز کے حوالے سے عرض کرتا ہوں، کسی شخص کا اس لیے پابندی سے نماز پڑھنا کہ لوگ اس کو پکا نمازی کہیں، تعریف اپنے ذہن میں آپ رکھیے، اور اگر یہ نیت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ ریاکاری ہے. دوسروں کی موجودگی میں اس لیے اشراق و چاشت اور عبابین اور تہجد ادا کرتا ہے تاکہ لوگ نفلے پڑھنے والا تسلیم کریں، ریاکاری. نماز میں پہلی صف کا اس لیے اہتمام کرنا کہ لوگ متاثر ہوں اور تعریف کریں، ریاکاری. کسی بڑے آدمی کو داڑھی رکھوا دی، یا بدنام شخص کو توبہ پر آمادہ کر لیا تو اپنی ذات سے متاثر کرنے کے لیے بیان میں یا اسلامی بھائیوں میں اپنے اس کارنامے کو مدنی باہر کر کے اگر اس کا تذکرہ کرتا ہے کہ لوگ یہ سمجھے گا، او ہو اتنے بڑے آدمی کو داڑھی رکھوا دی، او ہو اتنے بڑے آدمی کو تم نے یوں ماحول میں لے لیا, اب یہ سب ریاکاری میں شمار کیا جائے گا. کسی کا اس لیے دین کی خدمت کرنا, مدنی قافلوں میں سفر کرنا, دینی کاموں کے لیے خوب وقت دینا, اس کی خاطر مشقتیں برداشت کرنا اور لوگ اس کی قربانیوں کی واہ واہ کریں, دینی کاموں کے لیے اس کو خوب متحرک یعنی ایکٹیو تصور کریں, اگر اس نیت کے ساتھ سب کرتا ہے تو یہ بھی ریاکاری میں شمار کیا جائے گا. دینی کاموں میں اس لیے چندہ دینا کہ لوگ سخی کہیں, ریاکاری میں شمار کیا جائے گا. غریبوں میں خیرات بانٹنا کہ وہ اس کے گرد حاجی صاحب سیٹھ صاحب کہہ کر ہجوم کریں, اس کی منت سماجت کریں, اس کے سامنے گر گرائیں, تو یہ بھی ریاکاری میں شمار کیا جائے گا. یا میں ایک مدنی پھول ضرور عرض کروں گا, عموماً جن کے پاس سرمایہ ہوتا ہے ان کے پاس صدقہ و خیرات کرنے کا ایک ذریعہ رشتہ دار بھی ہوتے ہیں. ماں باپ کو زکات نہیں دے سکتے, مدد تو کر سکتے ہیں نا. ماں باپ, بھائی بہن, خالہ, پھوپھی, ماموں, چاچا اور قریب کے رشتہ دار بہت سارے ہوتے ہیں اور واقعیتاً ضرورت مند ہوتے ہیں. ایسے ہو تو واقعی ضرورت مند ہوتے ہیں, مگر اس کو ان کی مدد کرنے کے بجائے عموماً آدمی باہر سخاوت کرتا ہے. اگر یہاں پر غور کر لے, کیونکہ یہ بات میں بھی جانتا ہوں کہ جب ہم رشتہ داروں کو دیتے ہیں نا تو اس میں کوئی ہماری تعریف نہیں کرتا, بلکہ الٹا رشتہ داروں کو تو لوگ دیتے اس لیے نہیں ہے. میں تو سنی یہ جملے, ارے دیں گے تو خالی باتیں سنیں گے یار, چھوڑو نہیں دیتے. ارے تم نے تعریف سننے کے لیے دیے تھے یا دیے کیوں تھے پہلے یہ بتاؤ, آپ کی تعریف کریں گے؟ نہیں کرتے تعریف, نہیں کرتے واہ واہ بھائی, اپریشیٹ نہیں کرتے آپ کو. آپ نے اپریسیشن کے لیے کیوں خیرات کی تھی؟ آپ نے تعریف سننے کے لیے کیوں خیرات کی تھی؟ آپ نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خیرات کی. اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں فرماتا, اور سب سے زیادہ حقدار آپ کے رشتہ دار تھے. آپ نے اسی لیے خیرات نہیں کی کہ یہ باتیں کرتے ہیں, باتیں سناتے ہیں, صرف اس لیے. نظر آپ کو رب کی رحمت پہ رکھنی چاہیے, اللہ کے اجر پہ رکھنی چاہیے, اور اس بات پہ رکھنی چاہیے کہ رشتہ داروں میں صدقہ و خیرات کرنا یہ زیادہ اجر و ثواب ہے. روایت میں کہ افضل صدقہ وہ ہے جو اپنے اس رشتہ دار کو دے جو تجھ سے ناراض ہے. جو ناراض ہے نا اس کو صدقہ دینا زیادہ افضل ہے, اس کا زیادہ ثواب ملے گا. اور رشتہ داروں میں صدقہ کرنے سے صلہ رحمی ہوتی ہے. تو اب بعد اوقات یہ کیا ہوتا ہے, چونکہ رشتہ داروں میں دینے سے نام نہیں ہوتا, کون بولے گا کہ ہم کو پیسے دیتا ہے, بلکہ الٹے وہاں پر واقعی چھپائے جاتے ہیں, کیونکہ وہ سفید پوش ہونے کی وجہ سے, رشتہ دار سفید پوش ہوتے ہیں, سفید پوش ہونے کی وجہ سے وہ یہ کہیں گے بھی نہیں کہ ہماری یہ مدد کرتا ہے. نہ آپ کو یہ کہنا چاہیے, نہ اس کے لیے کرنا چاہیے کہ میں اس کی مدد کرتا ہوں اور لوگوں کو پتا چلے. پلیز میری بات کو سمجھنے کی کوشش. آپ ایک روپے کی مدد کرتے ہیں, دیکھیں مدد کا تعلق لاکھوں کروڑوں سے نہیں ہے. آپ ایک روپے کی مدد کرتے ہیں, آپ دس روپے کی مدد کرتے ہیں, آپ جمعہ اپنے رشتہ دار کے گھر پر ایک کلو سیب دے آتے ہیں یار, اب ایک کینو دے آتے ہیں, اس کے بچے کے لیے چھ کیلے دے آتے ہیں, یہ بھی تو ایک صدقہ و خیرات میں شامل ہے یا نہیں ہے؟ یہ بھی تو رشتہ داروں کے ساتھ اس میں سلوک ہے یا نہیں ہے؟ ضروری ہے کہ آپ اس کے لیے مطلب کہ لاکھوں کروڑوں کا مکان بنا کے دیں؟ آپ جمعے کے دن جا کر جمعہ کی ایک نیکی ستر نیکی کے برابر ہے, ایک کھجور ہی دے آتے یار, ایک بات کر رہا ہوں. تو یہ بھی تو حصول ثواب ہے نا, لیکن پتہ ہے کہ یہاں دوں گا تو یہ میرا نام نہیں لیں گے, یہ بات میں نے غلط تو نہیں کی, لیکن باہر دوں گا نا تو نام ہوتا ہے. اب نام کے لیے صدقہ خیرات کر رہا ہے یا اللہ کی رضا کے لیے صدقہ و خیرات کر رہا ہے, اس پہ غور کر لیں. رشتہ دار کو صدقہ و خیرات کرنا, امیر اہل سنت بڑے خوبصورت واضح لفظوں میں مدنی مذاکرے پر لائے فرماتے ہیں کہ دعوت اسلامی آپ سے ضرور چندہ لیتی ہے, زکات لیتی ہے, فطرہ لیتی ہے, دعوت اسلامی خوب ڈونیشن لیتی ہے آپ سے, اور آپ دعوت اسلامی کو ڈونیشن دو کہ آپ کے ڈونیشن سے دعوت اسلامی چلتی ہے, مگر پہلے رشتہ داروں کو دو. واضح طور پر امیر سنت نے فرمایا یار چندہ لینے والا کب یہ باتیں کرتا ہے کہ پہلے رشتہ داروں کو دو, پہلے حق آپ کے رشتہ داروں کا ہے, حق داروں کا ہے. اگر وہاں دینے کے بعد آپ کا بچتا ہے تو میری دعوت اسلامی کو دو, سب سے پہلے رشتہ داروں میں دو. یہ بات واضح طور پر لاؤڈلی لائیو مدنی چینل پر ٹی وی پر کہی جاتی ہے, کیونکہ رشتہ داروں کا حق ہے. لوگ اس کی کارکردگی کو دیکھ کر اور چندہ دیں گے تاکہ یہ اور کام کرے, یہ ایک الگ نیت بن گئی نا. یا اس لیے دکھاتا ہے کہ لوگ کہیں گے یار کیا یار روزہ پانی میں گیا کیچڑ تھی عام آدمی چل بھی نہیں سکتا تھا کیسے گئے کیسے. اب وہ اپنی جو کہانی شروع کرے گا نا باپ رے باپ, تو سنتے رہو آرٹیکل لکھو اس کے اوپر پورے کا پورا. یہ سب آپ کو پتا ہے جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے میرے سے زیادہ آپ جانتے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. آخر میں حسن زن کے موضوع پر میں ضرور آپ کو یہ عرض کروں گا کہ مجھے یہی ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی کے اوپر یا کرے کہ تہمتیں لگانا شروع کر دیں. ایک آدھ مثال اس کی دیتا ہوں میں. کسی نے میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی سے پوچھا کہ ایک صاحب چندہ دے کر مسجد بنوانے کی کوشش کی ایک شخص نے, اسی وجہ سے اپنا نام بھی پتھر پر کھدوانا چاہتے ہیں, آیا یہ نام کھدوانا نام لکھوانا یہ تختی کے اوپر شرعاً درست ہے؟ شرعاً کیا ہے؟ اب اس کا جواب میرے آقا اعلی حضرت امام علیہ السلام جو دیا نا وہ سن لیجئے. میرے آقا اعلی حضرت امام علیہ السلام فرماتے ہیں نام کے حوالے سے کہ اگر یہ اس کا حکم اختلاف نیت سے مختلف ہوگا, اور جیسی نیت ویسا حکم. اگر نیت ریا و نمود ہے حرام اور مردود ہے, اور اگر نیت یہ ہے کہ تا بقائے نام یعنی جب تک نام لکھا رہے مسلمان دعا سے یاد کریں تو حرج نہیں, اور حتی الامکان مسلمان کا کام اچھی نیت پر ہی مطلب سوچنے زن کے ساتھ ہی غور کرنا چاہیے کہ اگر یہ کہتا ہے کہ میرا نام یا لکھوا دو تو اپنے کو اپنے کیا ضرورت ہے یہ بولنے کی کہ یار اس کو لگتا ہے اپنے نام کا بہت شوق ہے. یہ ہمیں پرمیشن نہیں ہے کہ ہم بولے کہ اس کو اپنے نام کا شوق ہے. ہو سکتا ہے اپنا نام باقی رکھ کر ہمیشہ کے لیے دعائیں لینا چاہتا ہو, جو بھی اس کا نام دیکھے گا کہے گا دعائیں, مگر نام لکھوانے والے کو ضرور غور کرنا ہے. اچھا یہاں پر میں آپ کو عرض کروں, اب اگر کوئی نام لکھوانا چاہتا ہے, اب آپ نے جیسے یہ بیان سنا ٹھیک ہے, یہ مثال بھی سنی بیان بھی سنا, اب یہ نام لکھوانا چاہتے ہیں, آپ نے کہا یار وہ آپ نے سنا نہیں تھا کہ اگر یہ نام و نمود کے لیے ہو گئے تو ریاکاری ہے حرام ہے مردود ہے. اب ایک وہ آپ کو جواب دیتا ہے کیوں تم نے وہ نہیں سنا تھا کہ جب تک نام رہے گا تو دعا کرتے رہیں گے, میں نے یہ نیت کی ہے. اگر واقعی آپ نے یہ نیت کی ہے فبیہا, اگر آپ نے نیت نہیں کی تو جھوٹ منافقت اور ریاکاری اور نہ جانے اس پر کتنے الزامات لگیں گے, کتنے گناہ کیے آپ نے, کتنی گندگی آپ کے اندر آ گئی کہ ایک تو آپ ریاکاری بالکل کرنی ہے, مگر یہ کسی بزرگ نے بڑا پیارا جملہ فرمایا کہ ہمارے دور میں لوگ نیکی کر عمل کر کے ریاکاری کرتے تھے اور آج عمل نہیں کرتے پھر بھی ریاکاری کرتے, ارے کرنا کچھ بھی نہیں ہے اور ایسی باتیں کر لیے کہ میرے جیسا کوئی ناجی نمازی نہیں ہے یار, میں ہی ہوں نیک محمد یہی ہے. تو یہ عجیب ہمارے یہاں کلچر ہے. تو اب یہ اپنے اندر غور کرنا ہے. تو یہ میں نے آپ کو اس لیے عرض کی کہ کسی پر اب دیکھیں یہاں آلہ حضرت امام علیہ السلام کیسا راستہ نکالا کہ یار آپ اچھا گمان کرو نا کہ ضروری ہے کہ یہ نام اس لیے لکھوا رہا ہے کہ اس کو ریاکاری کرنی ہے, وہ بھی تو نیت بنتی ہے. بد گمانی سے کیا ہوتا ہے اور یا کسی کو ریاکار کہنے سے کیا نحوست ہوتی ہے یہ سنیے. حضرت سیدنا مکحول دمشقی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب تم کسی کو روتے دیکھو تو اس کے ساتھ رونے لگ جاؤ. یہ بدگمانی نہ کرو کہ یہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ایسا کر رہا ہے. پھر فرماتے میں نے ایک بار ایک شخص کو روتا دیکھ کر بدگمانی کی تھی کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے, تو اس کی سزا میں ایک سال تک خوف خدا اور عشق مصطفیٰ میں رونے سے محروم رہا. یہ ہے یار بھاں بھاں کر کے روتا ہے, اس کو سب کے بھی تو رونے کی کیا ضرورت ہے. میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں, جب کسی کو خوف خدا میں روتا دیکھو نا یہ مت سوچو کہ یہ ریاکاری کی وجہ سے رو رہا ہے, بلکہ یہ سوچو کہ یار یہ رو رہا ہے تو میں کیوں نہیں رو رہا ہوں, تو اللہ کرے کہ اس یہ سوچ کے رو کہ میں کیوں نہیں روتا. میرے کو تو رونا چاہیے یار کہ رونے والی آنکھیں مانگو. رونا سب کا کام نہیں ہے. ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں ہے. ارے رونا تو نصیب والوں کو نصیب ہوتا ہے. اللہ عز و جل اس کے پیارے حبیب کی یاد میں کون روتا ہے یار. غم روزگار میں تو میرے اشک بہ رہے ہیں. تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی. غم میں مصیبت میں پریشانی میں تو سب روتے ہیں. نصیب والا ہے وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ اپنی یاد میں رونا نصیب کر دے. نصیب والا ہے وہ شخص جس کو مدینے کی یاد میں رونا نصیب ہو جائے. جس کو خوف خدا سے رونا نصیب ہو جائے. گناہ یاد کر کے رونا نصیب ہو جائے. واقعی میں صحیح کہتا ہوں. مدنی پھول عرض کر کے بیان ختم کرتا ہوں کہ ایک گھڑی ایسی اپنی طے کریں جس میں آپ ہوں اور کوئی نہ ہو. ایک گھڑی ایسی طے کریں, چاہے وہ فجر سے پہلے کریں, عشاء کے بعد کریں, جو بھی ہو آپ ہوں. اور جس نے نماز پڑھی, نفل پڑھی یا صلاۃ و توبہ پڑھ لی, مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے صلاۃ و توبہ پڑھ لیں. فار ایگزامپل سونے سے پہلے اللہ توفیق دے صلاۃ و توبہ پڑھی. کسی وقت بھی میں چند مثالیں دی ہیں. میرا مشورہ یہ کہ قبلہ روح سر جھکا کر, دو زانوں ہو سکے دو زانوں, جس طرح بھی آپ کے لیے کنوینئنٹ ہے, بیٹھ جائیے اور صرف تصور میں اپنے گناہ یاد کیجیے اور اپنے رب عز و جل سے دل ہی دل میں دعا کیجیے, یا اللہ معاف کر دے, یا اللہ معاف کر دے. گناہ یاد آتے رہیں, معافی مانگتے رہیں, یاد آتے رہیں, معافی مانگتے رہیں, یاد آتے رہیں, معافی مانگتے رہیں. یہ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنا ہے نا, یہ اتنا عظیم عمل ہے کہ ایک شخص نے گناہ کیا, گناہ کر کے گناہ ہو گیا نا. اب گناہ کر کے ادھر تو بھاگنے لگا, مجھ سے گناہ ہو گیا, مجھ سے اللہ کی نافرمانی ہو گئی, میرا کیا بنے گا, دوڑنے لگا بھاگنے لگا. روایت میں حدیث میں اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ ندامت اتنی پسند آئی کہ اس کو صدیقین میں لکھ دیا گیا. صدیقین اولیاء کرام کی سب سے اعلیٰ درجے, سب سے اعلیٰ درجے صدیق, اس کو صدیقین میں لکھ دیا گیا. ہم لوگ روتے نہیں ہیں, ہمارا سب بہت بڑا میٹر ہے, ہم لوگ روتے نہیں ہیں. ہمیں ہماری نیکیاں یاد ہیں, ہم کو ہمارے گناہ یاد نہیں. تہجد پڑھی یہ یاد تھا, رات کو 3 گھنٹے کی فلم دیکھی تھی یہ بھول گئے. اتنی بد نگاہیاں, اتنی بد نگاہیاں ہیں یہاں پر, اتنی بد کہاں نہیں ہے میں جو کہتا ہوں بد نگاہی. اور بد نگاہی سے بچتا کون ہے کہ ایک بار آنکھ اٹھے تو جھکا لو. کیونکہ یہاں تو جھکانا کب ہے, دیکھنا قصدن ہے. فلم کے ذریعے, ٹی وی کے اسکرین پر, مارکیٹوں میں, بازاروں میں, جہاں بھی آپ جائیے, گھروں کے اندر جو کام والیاں ہوتی ہیں, جہاں بھی جائیے, کبھی اللہ سے معافی مانگی, یا اللہ ان آنکھوں کو تو تیرا دیدار کرنا ہے, جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا. اور وہ مرنے کے بعد جو آپ کو ہم کو نظر نصیب ہوگی. مگر جن آنکھوں نے قبر میں آقا کی زیارت کرنی ہے اور جن آنکھوں نے جنت پہ جا کر اپنے رب کا دیدار کرنا ہے, وہ آنکھیں جو حرام سے وہ گناہ سے بھری ہوئی ہیں, کبھی سوچا دھوکہ, بددیانتی, جھوٹ, نہ جانے کتنی قسم کی بدکاریاں, گناہ ہم سے ہوتے رہتے ہیں, غیبتیں, اوف, زنا سے سخت غیبت, یعنی زنا سے سخت غیبت ہے. ارے زانی کو تو کوئی بھی بیٹی نہیں دیتا, وہ یا منہ بھر بھر کے غیبتیں کرتے پتہ نہیں چلتا. توبوا الی اللہ, استغفر, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو ہم نے صبح آنکھ کھولی, فجر قضا ہوتی, روئے تھے, افسوس کیا تھا, ندامت کی تھی. کہاں ہے ندامت, کہاں ہے افسوس. گناہوں کا ازالہ آنسوؤں سے کچھ تو ہو جاتا, ہمیں رونا بھی تو آتا نہیں ہائے ندامت سے, ہمیں رونا نہیں آتا. اللہ کے آگے نہیں رو گے تو کسی آدمی روتے ہوئے شرماتا ہے اپنے رب کے حضور, یہ بڑی عجیب شے ہے. تم رب کے آگے روتے ہوئے شرماتے ہو تو پھر رو گے کس کے آگے. تو ایک ایسی گھڑی ہو, ایسا وقت ہو, اتنے مصروف مت ہو جائیے کہ اللہ کے حضور رونے کا بھی وقت نہیں ہے, اس کے آگے معافی مانگنے کا بھی وقت نہیں ہے. دعا بھی بالکل کھڑے پاؤں دعا کرتے ہیں اور دوڑتے بھاگتے ہیں. اللہ کرے کہ روزانہ ہمیں یہ سعادت نصیب ہو یا جب بھی موقع ملے یہ کرے. کہ حدیث پاک میں بڑی پیاری فضیلت ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کے خوف سے روتا ہے اور اس کی آنکھ سے آنسو نکلتا ہے, اللہ کے خوف سے جو روتا ہے اس کے بارے میں یہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ اس طرح جہنم سے نکل جاتا ہے کہ جیسے بکری کے تھن سے جب دودھ نکلے تو وہ تھن میں داخل ہو سکتا ہے دوبارہ؟ داخل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا, نہیں ہو سکتا. اسی طرح خوف خدا سے رونے والا جہنم سے ایسے نکلتا ہے پھر وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا, اس کے لیے جہنم سے آزادی لکھتی جاتی ہے. اس کے جسم کے جس حصے پر خوف خدا کے سبب آنسو لگتے ہیں وہ حصہ جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا جاتا ہے. یہ خوف خدا سے رونے کی برکتیں اور فضیلتیں ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی یاد میں رونے والی آنکھ عطا فرمائے, تڑپنے والا دل عطا فرمائے. انشاءاللہ تعالی سے بہت ساری مشکل بہت ساری پریشانیاں آسان ہو جائیں گی. آپ کی پریشانی, آپ کے دکھ درد قرض بیماریاں قرض داریاں بے روزگاریاں, کیا آپ کو کیا تکلیف ہے یہ مجھے بتائیے. اب وہ تکلیف کیا ہے اور وہ کون سی تکلیف ہے جو میرا رب دور نہیں کر سکتا؟ وہ کون سی تکلیف ہے؟ اب کس کے آگے فریاد کر رہے ہیں؟ جو سب کی تکلیفیں دور کرنے والا ہے ہم اس کے آگے فریاد نہ کریں, ہم اس کے آگے نہ بیٹھ جائیں. یا اللہ تو ہی ہے, تیری قسم تو ہی ہے اور کوئی نہیں. تو ہی ہے میری مشکل آسان کرنے والا ہے, تو ہی مجھے بچانے والا ہے. اس کو راضی کرے, توبہ کرے, گناہ سے توبہ کرے. وہ قریب ہے, گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا جیسے گناہ کیا ہی نہیں ہے. گناہ سے توبہ کرے, اسے معافی مانگے اور اسے مدد کی بھیک مانگے. وہ کاروبار نہیں ہے, وہ آپ کے لیے کاروبار کھول دے گا. ڈاکٹر نے منع کر دیا مریض کو, وہ آپ کے مریض کو بستر پہ بٹھا کر چلانا شروع کر دے گا. آپ کا قرضہ نہیں اتر رہا, آپ پریشان ہے, کہاں سے اترے گا؟ دروازہ کھول کر کوئی آ کر بولے گا کہ مجھے خواب میں آقا کی زیارت ہوئی تھی, کہا تھا کہ اس کا قرضہ ہوتا نہ جا پیسے دے کر آ جا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ارے کیا جان اللہ کی مدد کیا ہوتی ہے. ہم اس کے حضور حاضر ہوں اور اس سے اپنا حال دل بیان کریں اور اسے سچ ہو جانے کی التجا کریں. یا اللہ مجھے سچا کر دے, میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو. کر اخلاص ایسا عطا یا الہی. تو بتانا نہیں کسی کو کہ میں رات کو اتنا رویا تھا, صرف اللہ جانتا ہے اور کوئی نہ جانے. میرے امیر علیہ سنت چوٹ کرتے ہیں, بڑی خوبصورت مثال دیتے ہیں, چوٹ کر رہے سمجھا رہے کہ کوئی ایک ایسی نیکی ہو جو میرے رب کے سوا کوئی نہ جانتا ہو. یعنی ایک تو یہ چوٹ کرنے کے لیے, ہماری ایک بھی کوئی ایسی نیکی نہیں ہے جو میں نے کی ہے اور صرف میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. کوئی نہ کوئی تو ہے تیسرا آدمی, چاہے وہ میرے بچوں کی امی کیوں نہ ہو, میرے بچے کیوں نہ ہو, جانتے سب ہیں. مگر کوئی ایک ایسی نیکی اپنے نامہ اعمال میں رکھے, واقعی رکھے کہ جو اللہ کے سوا کوئی نہ جانتا ہو. بزرگوں کا یہ اقوال ملتے ہیں کہ ہم ان اعمال کو شمار ہی نہیں کرتے جو لوگوں کو پتا چل گئے, ہم ان کو شمار ہی نہیں کرتے جو لوگوں کو پتا چل گئے. تو ہم وہ اعمال اپنے حصے میں لینے کی کوشش کریں کہ جو سوائے اللہ کے کوئی نہ جانتا ہو. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو مقتت المدینہ سے ریاکاری کتاب ہے, پوری کتاب کا نام ہے ریاکاری ہے. اس کو حاصل کریں, اس کو پڑھیں. اسی طرح نیکی کی دعوت کتاب ہے مقتت المدینہ کے امیر علیہ سنت, اس میں اتنا خوبصورت بیان ہے نیکی کی دعوت میں ریاکاری کا, تعریف, حدیث, آیت اور 80 مثالیں ہیں ریاکاری. کتنی 80 ایگزامپلس دی ہیں ریاکاری کی, کہ یہ ساری چیزیں دیکھ لیجئے. نیت کے ساتھ یہ ریاکاری بھی ہوگی, نیت کے ساتھ ان عمل سے حبے جا بھی ہو جاتا ہے. تو سارے ٹاپکس پڑھ لیجئے, پلیز مطالعہ کیجئے, کتابیں لیتے رہیے اور جو آپ کا جو ہفتہ گزرتا ہے اس پہ سٹڈی کیجئے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین, صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا, ہو کرم بحر خاک مدینہ.